نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ الممتحنہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الممتحنہ مدنی سورۃ. تفسیر دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو وعدوکم اور اپنے تمہارے دشمنوں جو تمہارے دشمن ہیں اولیاء دوست. سب سے پہلے تو اولیاء کا لفظ سمجھ لیں کہ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی وہ دوست ہوتا ہے جو اس کو کہتے ہیں جگری دوست, جس کے ساتھ گہری دوستی ہو, جو پشت پناہ ہو, جو حامی ہو, جو مددگار ہو, جو ٹرسٹ وردی فرینڈ ہو اور جس کی طرف انسان دیکھتا ہے جب کوئی ضرورت پڑتی تو اچھا یہ میرے کام آئے گا. جیسا دوستی ہوتی ہے نا تو اس کی طرف ایک یعنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ تو ضرور یہ تو میرا ساتھی ہے نا, یہ تو ضرور میرے کام آنا ہے اس نے. کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں نا, یہ ولایت کی دوستیاں ہوتی ہیں. کچھ آپ کی بھی دیکھیں کتنی ساری دوستیں ہوں گی, لیکن کچھ دوستیں آپ کی کلوز فرینڈز ہیں, کلوز سرکل ہے آپ کا. آپ کو پتا ہے کوئی بھی دکھ سکھ ہوگا یہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ میرا دلی تعلق ہے, ان کے ساتھ میری شیئرنگ ہے. وہ ہوتی ہے ولایت. اور ایک ہیں دوستیں, ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی خوشی اس میں کبھی کہیں مل گئے کبھی کچھ ہے, وہ بھی دوستی کہلا دیتی ہیں, لیکن ایسی دوستی نہیں ہوتی ان کا جس کو ہم واقعی ایک بیسٹ فرینڈ کہیں یا واقعی ایک دلی تعلق کہیں, وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ. تو دوستیوں کی بھی تو ایک یا تعلقات کے کہہ لیں سٹیجز ہوتے ہیں نا, یا یہ کہہ لیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا تعلق نہیں ہوتا. کچھ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے, کچھ کے ساتھ سرسری تعلق ہوتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو, یعنی تم تو ایمان والے ہو نا, تمہارا تو نام ہی وہ ہے کہ جس میں ایمان کی یعنی ایمان آیا ہے, جس میں ایمان ظاہر ہے, تم ایمان والے کہلاتے ہو. تو ایمان لا کر اب تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ گہری دوستیاں رکھو جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے ایمان کے بعد انسان کی دوستیوں میں بھی فرق آتا ہے, دوستیاں اور محبتوں کے تعلقات بھی بدل جاتے ہیں, ایمان بدل دیتا ہے انسان. پھر اس کو پرائیورٹی دیتا ہے جو کہ ایمان میں اس کو آگے لے جانے والا ہو. وہ جو اس کے دشمن ہیں, اور دشمن یہ نہیں کہ کوئی جائیدادوں والے دشمن, ایک وہ بھی دشمنیاں ہوتی ہیں, یا وہ دشمنیاں نہیں کہ جو کسی اور وجہ سے, کسی کام کاروبار کے وجہ سے, کسی اور پیسوں کی وجہ سے, کوئی اور ناراضگیوں کی وجہ سے دشمنی, یہ وہ ہیں جو دین میں دشمن ہیں. تو فرمایا جو تمہارے دشمن ہیں دین کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے, ان کو کیوں دوست بناتے ہو؟ تم اپنے تعلقات پہ نظر ڈالو کہ تمہاری گہری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہیں جو دین کے مخالف ہیں, کیسے تم ان کو دوست بنا سکتے ہو؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہ والی ہم فرینڈشپ ایز فرینڈشپ والی بات کر رہے ہیں, جس کو ہم دوستی کہتے ہیں. یہ میری دوست ہے جس کو آپ یہ بڑی فخر سے بولتے ہیں نا, یہ وہ والی دوستی کی بات ہو رہی ہے. انسان اپنے کس کے دین پہ ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کے نہیں ہوتا, ماں باپ کے نہیں ہوتا, دوست کے دین پہ ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی.
تو تم چیک کرو تمہاری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ جو دین کی باتوں کو ناپسند کرتے ہوں, جو دین کے مخالف ہوں, جو دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, جو دین کے اوپر باتیں بناتے ہوں, ان کے ساتھ دوستیاں؟ یہ تو تمہاری ایمانی غیرت کے خلاف ہے. کیسے تم ان سے دوستی کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے تمہارا بھی ایمان وہی ہے جو ان کا, تمہارا دین بھی پھر وہی ہے جو ان کا. بہت آئی اوپننگ آیاز ہیں یہ, کیونکہ یہ آیتیں وہ ہیں جو اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ہیں کہ کنگالو, دیکھو اپنے اندر جھانکو, کتنے کا خالص ہو تم دین میں, اپنے ایمان میں. تو ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ, ان کے ساتھ گہری دوستیاں کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ہائے اگر ان کو میں نے چھوڑ دیا میں تو اکیلا رہ جاؤں گا, یہ کیا ہوگا میرا, خاص طور پہ اگر وہ رشتہ دار ہوں, خاص طور پہ تب تو انسان سوچتا ہے کہ پھر کیسے ان کے ساتھ تعلق ختم کر دوں. یہ جو اللہ کے دشمن ہیں, جو تمہارے بھی دین کے دشمن ہیں, دین کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں, پھر چاہے اکیلے ہو جاؤ لیکن ان کے ساتھ نہیں رہنا. کیونکہ انسان کی جو دوستیاں ہیں اس کے دین پہ افیکٹ کرتی ہیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. وہ کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اب یہ محاورہ تو بولتے ہیں لیکن ویسے کبھی ہم نے رنگ پکڑتے دیکھا نہیں ہے, مگر یہ ضرور دیکھا ہے کہ دوستیوں کے افیکٹس ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بڑی نصیحت کرتے ہیں, بیٹا فلاں نالائق بچوں کے ساتھ نہ دوستی کرنا, میں تم لائق لائق بچوں سے, ہر مائیں یہ اپنے بچوں کو کہہ رہی, بیٹا اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا. کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہتی ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ مجلسوں کا اثر ہوتا ہے, صالح صحبت کا اثر ہوتا ہے. انبیاء نے اپنے لیے صالحین کا ساتھ مانگا دنیا اور آخرت میں, اثر ہوتا ہے. ان کو تو حالانکہ ضرورت بھی نہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, دوستیاں گانٹ لیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ایسی دوستیوں سے جو دوستی آپ کے دین کی مخالفت کرے, جس دوست کے اندر آپ کے دین کی طرف سے نفرت ہو, وہ دوستی پھر تمہیں زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سب لوگ صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ اپنے دوستیوں کو بھی چیک کریں, جانچیں, سلیکٹڈ دوست بنائیں. یہ میسج ہے ہم سب کے لیے. جو اللہ کا دشمن, وہ تو دیکھیں, جو یعنی دوست کا دشمن ہو, وہ تو آپ کا بھی دشمن ہونا چاہیے. یعنی جو آپ کے دوست کا دشمن ہے, مثلا آپ کی بہت بیسٹ فرینڈ ہے, اس کی کوئی دشمن ہے تو وہ آپ کو اچھی لگنی چاہیے, اس کے ساتھ جا کے آپ دوستی بنا لے. تو آپ کی جو بیسٹ فرینڈ ہے کیا کہے گی؟ کہے گی بھائی یا تو اس کے ساتھ دوستی کرو یا میرے ساتھ کرو. تم میری دشمن کے ساتھ دوستی کر رہی, یا تو تمہاری میرے ساتھ دوستی مشکوک ہے. اسی طرح جو اللہ کے دشمن ہوں, اللہ کی مخالفت میں بولیں, رسول کی مخالفت میں بولیں, دین کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں, ان کے ساتھ ہم دوستیاں کرنا شروع کر دیں. ہاں, ایک دوستی ہوتی ہے جس کو یہ والی کیا ہے, موالات. ایک ہے مدارات. مدارات وہ دوستی ہے یعنی جو ایسے غیر مسلم ہیں جن کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں, دلی محبت نہیں, لیکن وہ کوئی آپ کے دین کے دشمن نہیں, ان کے ساتھ ایک ظاہری احترام بھی ہے, خوش خلقی بھی ہے, اچھی طرح ملتے ہیں. جب کہیں آپ کے کوئی نیبر ہیں, آپ کے کولیگز ہیں آپ کے, تو آپ ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. ایک مواسات ہے یعنی باہمی ہمدردی کی, یعنی کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی یعنی ننگا ہے, آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں, اس کو دوائی لے کے دیتے ہیں. یہ اگر غیر حربی ہے نا, جس قوم کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں, اس میں سے کوئی ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم دو ایکسٹریمز پہ پہنچ جاتے ہیں, یا تو ہم بالکل ہی دوستیاں ایسی کہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان کی کرسمس منا رہے ہیں, ان کے سب چیزیں ان کی کر رہے ہیں, اور پھر بس ہم ایک, ہم پیالہ ہم نوالا, اور دکھ سکھ شیئر کر رہے ہیں اور سب کچھ, یا تو یہ دوستیاں بنتی ہیں. یا دوسری طرف, دوسری ایکسٹریم پہ ہی چلے جاتے ہیں کہ وہ مر بھی رہا ہو تو کہیں گے کہ نہیں کافر ہے نا، اس کو تو پانی بھی نہیں پوچھنا. جس کو دیکھنا کہ اچھا یہ غیر مسلم ہے تو اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا. تو کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ صورت ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات سمجھا دیتی کہ کہاں پہ فرق آئے گا، بیلنس کیسے آپ رکھیں گے. جو تو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ بیسٹ فرینڈ شپ ہو، اور ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو لکونا الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کی طرف محبت کی پنگیں بڑھاتے ہو، دوستیاں بڑھاتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو کفر کیا اس کا جو تمہارے پاس آیا حق میں سے، یعنی اس دین کا کفر کر دیا انہوں نے، قرآن کے کفر کیا انہوں نے، اس بات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار کر دیا، تم ان سے جا کے دوستیاں کرتے ہو. اب یہ ایک عمومی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں وہ قصہ خاص طور پہ جو اس کے پیچھے ہے، جو شان نزول ہے اس آیت کا، حضرت حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں. واقعہ یہ کہ حضرت حاطب جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی تھی. ان کے بیوی بچے جو تھے وہ البتہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، اور یہ خود قریشی نہیں تھے، ٹھیک ہے، صرف حضرت عثمان کے حلیف تھے. اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن حاصل تھا اس وقت جب یہ ہوتے تھے، کیونکہ حلیف جو تھے حضرت عثمان کے. اب جب یہ مدینہ تشریف لے آئے اور جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا، آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ میں بات ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد تو انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ اچانک جا کے ان کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ آ رہے ہیں یہ تو وہ تیاری کر لیں گے، اپنے قریبی قبائل کو ملا لیں گے، اپنے حلیفوں کو بلا لیں گے، تو وہ پھر خون خرابہ ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امن و امان کے ساتھ ہی مکہ فتح ہو جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچے، اور وہی ہوا تھا، اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی کہ واقعی ان کو تو ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کون آ گئے، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا، ان کو کانوں کان نہ خبر ہوئی جب تک کہ مسلمان ان کے سر پہ نہیں پہنچ گئے تھے. اچھا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو حضرت حاطب نے اس موقع پہ خط اہل مکہ کے نام لکھ دیا اور ایک قریشی عورت کو دے دیا. اب یہ عورت کون تھی؟ یہ ایک مغنیہ تھی، سنگر تھی، اس کا نام سارا تھا. یہ پہلے مدینہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم ہجرت کر کے آئی؟ کہتی نہیں. پوچھا تم مسلمان ہو گئی؟ کہتی نہیں. آپ نے کہا پھر یہاں کس بات کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کہا آپ لوگ تو مکہ کے اونچے خاندانوں کے لوگ تھے، آپ ہی سے میرا گزارا تھا، مکہ کے بڑے سردار تو بدر میں مارے گئے، آپ لوگ یہاں چلے آئے، میرا تو گزارا بڑا مشکل ہو گیا، میں ضرورت مند ہوں، اس سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی. تو اس نے آپ نے فرمایا تم تو مکہ کی پیشہ ور مغنی ہو، وہ مکہ کے نوجوان کہاں گئے جو تمہارے اوپر یعنی پیسہ لوٹاتے تھے؟ اس نے کہا واقعہ بدر کے بعد یعنی ان کی بھی شان و شوکت ختم ہو گئی، اور کسی نے اس کے بعد سے مجھے نہیں بلایا. اچھا خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے اس کو نقد بھی دیا اور کپڑے وغیرہ بھی دے کے اس کو رخصت کیا. یعنی دیکھ لینا، اب یہ کافرہ عورت ہے لیکن اس کی بھی مدد کی، وہ مانگنے آئی بھی تھی یہاں پہ، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا تعلقات، یہ نوعیت کیسی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اچھا تم تو کافر ہو اور تم ایسے آئی ہو، نہیں تمہیں نہیں کچھ ملے گا، اور تم تو ویسے ہی گانے بجانے والی ہے، تمہارا تو پیشہ بھی بالکل حرام ہے، اس لیے تمہیں تو بالکل ہی نہیں ہم دیں گے، ایسا کچھ نہیں. اچھا اب کیا ہوا کہ اس وقت جب یہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے وہ خط اس کے حوالے کر دیا، اور خط کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات اس لیے تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دشمن کو پہنچانا سب سے بڑی تو یہ ایک بات تھی، جس کو ہم اپنے ہاں کیا کہتے ہیں، غداری، بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جاسوسی کر دینی اپنے ہی امیر کی، اپنے ہی لوگوں کی، اور آج بھی دنیا میں اس کے اور بڑی سزا ہے. اچھا اب حضرت حاطب کو یہ فکر تھی کہ میرے بیوی بچے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور ان کا کوئی وہاں پہ یعنی ان کو تحفظ دینے والا نہیں ہے، اگر میں اگلے مکہ پہ کچھ احسان کر دوں گا تو میرے بیوی بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے، اور یہ تو ان کو یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح مل ہی جانی ہے، تو میرے سے میرا کوئی یہ بتانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑ جانا ہے، کوئی یہ تھوڑی ہوگا کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے یا کچھ ہے تھا. اب یہ لیکن غلطی تو ان سے ہوئی کہ ایک خفیہ خط لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ عورت اس وقت ایک جگہ تھی جس کا نام تھا روزہ خاک، اس روزہ خاک کے مقام پہ اس وقت وہ پہنچی ہوئی ہے. تو بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرصد کو اور زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر اس عورت کے پیچھے جاؤ فوراً، اور روزہ خاک میں وہ تمہیں ملے گی، اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا خط ہے جو مشرکین کے نام ہے، وہ لے کر آؤ واپس. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے جیسے حکم دیا گیا تھا تیزی سے اس کو اس کے پیچھے گئے، اور ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہاں پہ وہ عورت اونٹ پہ سوار جا رہی تھی، اس کو پکڑ لی. ہم نے کہا وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا، اس کی تلاشی لی لیکن خط کہیں بھی نہیں ملا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، تم نے وہ خط چھپایا ہوا ہے، تم اس خط کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروا دیں گے. جب اس نے یہ سنا تو اس کو یقین ہو گیا انہوں نے اب مجھے چھوڑنا نہیں. تو اس نے اپنے بعض جگہ آتا ہے کہ اپنے سر میں کہیں یعنی اپنی میڈیوں کے اندر کہیں گوندا ہوا تھا خط کو، اندر ڈالا ہوا تھا، وہاں سے نکالا. وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خط رکھ دیا، حضرت عمر نے تو یہ دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارا راز کھولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتا سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں، بات یہ میرے دل میں خیال آیا کہ اہل مکہ پہ میں کچھ احسان کر دوں تاکہ میرے بال بچوں کو کچھ نہ کہیں، میرے سوا دوسرے مہاجرین کے تو کوئی نہ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی نہ کوئی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بال بچوں کی تو حفاظت ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کا بیان سن کے فرمایا اس نے سچ کہا، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کو. حضرت عمر نے اپنی بات دہرائی پھر، مجھے اجازت دے نہیں میں قتل کر دوں. آپ نے فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہے، یعنی اب اہل بدر کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے مغفرت کا اور جنت کا. یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی حقیقت کا علم ہے. تو یہ تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیات اتری اور مسلمانوں کو ایک ڈانٹ پلائی گئی اور ایک طرح کی تنبیہ کی گئی کہ آپ اس طرح کے تعلقات کافروں کے ساتھ رکھو گے، دوستانہ تعلقات، ان کی طرف محبتیں بڑھاؤ گے جبکہ وہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو دوستیوں کے پیغام بھیجو گے، عدوی وعدوکم، ٹھیک ہے نا، اپنے بھی تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن، ان سے پھر دوستی رکھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو دھوکہ ہے. اس میں یہ بھی پتا چل گیا کہ جو ایسے دشمن ہوتے ہیں دین کے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ سچے دوستی نہیں کر سکتے، سچے دوست نہیں بن سکتے، اور جو مسلمان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جو اللہ کسی دشمنی کو میں اتنا بڑھ کے ہو وہ اس کے ساتھ جا کے محبت کی پینگیں بڑھائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو اس چیز سے بھی کفر کرتے ہیں جس کے اوپر تم ہی ایمان لائے ہوئے، ان کا تو اصل دشمنی اس پیغام کے ساتھ تھی نا. یخرجون رسول وایاکم، اب وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، انہوں نے تمہیں بھی نکال دیا، یعنی اتنا مجبور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا کہ آپ کو نکلنا پڑا وہاں سے، ایک قتل تک کی سازش کر دی تھی. تم ان سے دوستی کرو گے؟ اور پھر صرف اس لیے نکالا ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا، یعنی ان کی دوستی، ان کی دشمنی اور کسی بات پہ نہیں ہے، صرف اس پہ کہ تم اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا اور تمہارا، تم اس پہ ایمان رکھتے ہو. اور بعض دشمنیاں آج بھی صرف اس لیے ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں بس، اور کوئی بھی وجہ نہیں. آج بھی ایسا ہے. امانہ قمو منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں فرما دی نا، ان کی ناراضگی اور کچھ کی چیز پہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے، یہ بس ناراضگی کی بنیاد ہے، اور ان کا قصور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ دنیا میں مارے پیٹے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں. اور یہ کتنا بڑا ایک امتحان ہوتا ہے انسان کی دین کا، ایمان کا، یہ اس کو پتا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی آج پٹ رہے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے، اسلام سے دشمنی. اب ان ایسے میں کوئی جا کے ان سے محبتیں بڑھانا شروع کر دے، ان سے دوستیاں کرنا شروع کر دے، ان سے دلی تعلق کرے، چاہے ملکوں کی سطح پہ ہیں چاہے انفرادی سطح پہ ہوں، نہیں کر سکتے. ان کنتم خرج تم جہادن فی سبیلی وبتے ہوا امرداتی، جبکہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم تو جہاد کو نکلے میرے راستے میں، یعنی تمہارے تو ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم تو جہاد پہ نکلے ہو، تم اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہو اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو پھر ایسی دوستیاں کیوں بنا رہے ہو؟ اے ایمان والو، اگر تم واقعی جہاد کو ہی نکلے ہو میرے راستے میں اور میری رضا چاہتے ہو، پھر کیوں تسرون الیہم بالمودۃ، تم چھپا کے پھر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو، یعنی پیغام بھیج رہے ہو ان کو، تمہاری تو آپس کے اندر ذہنی مطابقت ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل الگ سوچ ہے دونوں کی، الگ عمل ہے، الگ زندگیاں ہیں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے ایک مؤمن کی اور کافر کی زندگی میں. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی دوستیاں، کیسے تم ان سے ان کے دوست بن سکتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، جو تمہارے ایمان کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں، اور تم چھپ چھپ کے ان کو بھیجتے ہو محبت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر دوستی رکھی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، یعنی اور اس کو کچھ نہیں تھا، ہماری دوستیاں کس لیے ہوتی ہیں اور ہماری کسی سے بغض کس لیے ہوتا ہے؟ بغض تب ہمیں ہوتا ہے جب ہماری ذات کو کچھ کہہ دیں، وہ جب ہمارے لیے کوئی مسئلہ کریٹ کریں، دین کو کچھ کہتے رہیں، اسلام کے اوپر کچھ کرتے رہیں، دوسرے مسلمانوں کو کچھ کہتے رہیں، ان کے ساتھ کچھ برا کرتے رہیں، ہمارے دین کے اوپر بری بری باتیں کہیں، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ہم ان کے ساتھ دوستیاں اور اپنی ولایت کا رشتہ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنے رہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا یعنی دشمنی رکھی، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، یعنی ایمان آپ کا مکمل ہی تب ہوتا ہے، اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر روک لینا، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، بغض بھی رکھا ہے تو صرف اللہ کی خاطر، اپنا کوئی خود کو کوئی پرابلم نہیں. یہ ہوتا ہے پھر افضل ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان کی تکمیل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب سے تو محبت کے دعوے ہیں، اللہ کی خاطر میں یہ کر سکتی ہوں، اللہ کی خاطر میں، اور اللہ کی خاطر ایک کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے ساتھ ضرور بچ بچ جانا ہے اور تعلقات رکھنے. صرف ایک صورت میں ہاں ایک صورت میں اس کی اجازت دی گئی کہ فرمایا کہ اگر ایسا کوئی وقت آ جائے مسلمانوں کے اوپر کہ الا انت تک منہم تو کا، یعنی سورہ آل عمران میں آیت 28 میں، کہ تمہیں ان سے واقعی ڈر ہو، کوئی ایسی بات آ جائے نا کہ وہ اتنا بڑا نقصان دینے والے ہیں، کوئی ان سے ایسا ڈر ہے ان سے کہ وہ کچھ ایسا کر دیں گے، اس صورت کے اندر اتنی حد تک ان سے تعلقات جو دشمن ہیں اللہ رسول کے دین کے، ان سے اس حد تک پھر یعنی پھر ان کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چھپ چھپ کے ان کی طرف دوستی کے پیغام دیتے ہو، وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور مجھے خوب پتہ ہے، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. تم سوچتے ہو چھپا کے بھیج دو گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ، یہی بات ہے، جب انسان بھولتا ہے اس کو تو تبھی وہ ٹریک سے ہٹتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس سے کدھر پیچھا چھڑاؤ گے، تم کدھر جا سکتے ہو بھاگ کے، وہ تو اتنا تم سے قریب ہے، وہ تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. لیکن اگر یہ بات یاد ہی نہ کبھی رہے تو یہ تو زبانی باتیں ہی ہوتی نا، یہ بہت جلدی ویسے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ اللہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، جو تم دکھاتے ہو اس کو بھی. تم پوشیدہ پیغامات بھیجو، اللہ وہ بھی جانتا ہے. تم اپنے خیالوں ہی خیالوں میں کوئی منصوبے بناؤ، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. کبھی پوشیدہ باتوں پر اللہ کی نظر کو محسوس کیا؟ جو محسوس کر لے گا وہ کبھی برا سوچ سکتا ہے، بری پلاننگ کر سکتا ہے کہ اللہ اس وقت میری جو دل کے اندر کی باتیں ہیں ان کو جان رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. بہت سی بری باتوں سے انسان بچ سکتا ہے اگر یہ بات یاد رہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی کرے گا اس کو تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے کی. کس کو کرے گا؟ یعنی دشمن کو، جو اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن اس کو دوست بنائے گا تو وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. یعنی یہ گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا بھی ایمان پھر بہت دیر سلامت نہیں رہے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنی مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے گا، ان کو خفیہ پیغامات پہنچائے گا تاکہ ان کے ہاں کچھ اپنی ویلیو بنا لیں. اب حاتم بن بلتہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو یہی کیا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کی سیفٹی کے لیے یہ رکھا تھا. کوئی ان کو ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں سے کوئی بغض تھا، تو حالانکہ یہ صرف نیت تھی، مگر پھر بھی دیکھیں ایک یہ غلطی تو تھی نا کہ ایمان والوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو ترجیح دے دی، اسلام کے کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر دی. وہ تو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کی نا. اس کی پرواہ نہیں کی کہ بیوی بچے چاہے جو بھی ہوں، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہ کہیں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیات نازل فرما کے رہتی دنیا تک ایک سبق دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ پہلی پرائرٹی پر جہاں بات دین کی آ جائے تو تمہاری اپنی فیملی کیوں نہ ہو، اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے چلے جائیں گے اور اسلام آگے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سبق مل گیا نا ہمیں، ترجیح کس کو دینی ہے، اور ترجیح اگر دین سے زیادہ کسی اور کو دے دی، دین، ایمان، مسلمان، اس سے زیادہ ترجیح اوروں کو دے دی، تو پھر دیکھیں یہاں پہ کتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ڈانٹ پڑی ہے کہ پھر اس کے بعد دلا سوا سبیر بھٹک گئے راستے سے. اور دوسری جو بات ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ولایت کا رشتہ، اب یہ ولایت حالانکہ وہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ کوئی یعنی کوئی ایسی گہری دوستی کی وہ نہیں تھی, ایک خط بھیجا تھا, لیکن پھر بھی ان کو پشت پناہ بنایا نا, ان کو اپنی ان سے حمایت کی امید رکھی نا کہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا کریں, ان کے پر اعتماد کیا نا. تو ولایت کا رشتہ یہی تو ہوتا ہے, جن کے ساتھ, ایک تو یہ بھی ہے نا اس کے اندر کہ جن کے ساتھ وقت گزرتا ہے انسان, جن کے ساتھ کھاتا پیتا ہے, انجوائے کرتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے. اب جب ایسا ہوگا تو کیا ان کا عقیدہ اثر نہیں کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں نہیں, ہم تو بالکل سیف ہیں کیونکہ ہمارے جو ارد گرد ہیں وہ تو مسلمان ہی ہیں, ہم تو مسلمانوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں. مگر یہ بھی دیکھیں ان مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو آپ کے دین سے آپ کو دور کر رہے ہیں, اور کتنے ہیں جو آپ کے دین کی طرف آپ کو لے جانے والے ہیں, کتنے ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت میں کوئی بات بولتے ہیں, دین کے احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں, اور آپ کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, اور کتنے ہیں جو دین کے لیے محبت آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور نیکی کی طرف آپ کا رجحان بڑھتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے, کون ہے جو آپ کو دین میں پیچھے لے کے جا رہا ہے, پیچھے کھینچتا ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے ذہن کے اوپر بھی دنیا ہی سوار ہے اور وہ دنیا میں اتنا گم ہے اور اسی میں آپ کو بھی لے جاتا ہے. اور کون ہے جو اللہ رسول کی طرف آپ کا دھیان لگاتا ہے؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبتوں کے واسطے دے دے کے انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں. میں نہیں تمہاری ہمدرد, بھلا میں نہیں تمہاری, میں تمہیں کوئی غلط بات کہوں گی, میں تو تمہاری پیاری ہوں, میں تو تمہاری یہ رشتے دار ہوں, یہ اپنے رشتوں کے واسطے دیتے ہیں. وہ باتیں سمجھا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں سمجھائی, اور اس طرح سے دین سے دور ہی لے جاتے ہیں, اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. تو ایسے افراد کو کیا ترجیح دینی چاہیے پھر دین کے اوپر؟ ان کی ماننی چاہیے جو رب کی نہیں مانتے؟ پھر ان کے بارے میں کہا گیا, بتایا گیا, آئینہ دکھایا گیا کہ ان کی ایسے جو دشمن ہیں اللہ کے اور اس دین کے, ان کا حال کیا, وہ تو تم سے دشمنی میں کس حد تک ہے. یسقفوکم, اگر وہ غالب آ جائیں تم پر, قابو پا جائیں تم پر, یکونو لکم عادان, وہ ہوں گے تمہارے لیے دشمن, یبسطو الیکم ایدیہم, وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ, و السنتہم, اور اپنی زبانیں, بسو سات برائی کے, یعنی تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, ہاتھوں سے بھی اور اپنی زبانوں سے بھی نقصان دیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, ان کی اصل میں خواہش کیا ہے, وہ چاہیں گے کہ آج تم پھر کفر کرو, کفر میں واپس آ جاؤ. ان کی آخری کوشش تو یہی ہے, یہ اس راستے سے ہٹ جائیں, اس دین سے ہٹ جائیں. دیکھیں آپ اپنا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اپنا دین چھوڑ کے کسی ساتھ بیٹھنا چاہیں جو کوئی ایسا آدمی ہو جو دین کا دشمن ہے اور دین کو پسند نہیں کرتا, اسلام کو پسند نہیں کرتا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے رنگ میں رنگ جائیں, تو اس کو کیا برا لگے گا؟ وہ تو کہے گا چلو ٹھیک ہے, اب تو یہ صحیح ہو گیا. مسئلہ ہی تب آتا ہے جب مسلمان اپنے دین پہ چلتا ہے, تو ایسے لوگوں کو پھر جو دین کے دشمن ہیں, عام غیر مسلم کی یہ بات نہیں ہو رہی, یہ بھی یاد رکھیے. آپ صاحب کو سوچنے شروع جائیں, ہاں یہ سارے تو ہمارے دشمن ہیں, بس ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے دشمن کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھ بھی بڑھائیں گے اور زبانیں بھی ہمارے لیے, اور وہ ہے عام اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ عدوی و عدوکم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی جو دشمنی کرتے ہیں اس دین کے ساتھ, ان کو یہ دین برا لگتا ہے, جو اصل میں اس دین کو برا جانتے ہیں اور اس کی بنا پر دشمنی رکھتے ہیں, تو بتایا گیا کہ ان کو جیسے اس وقت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو تم تو ان کے ساتھ یعنی ایک یہ سوچتے ہو کہ احسان کرو گے ان کے اوپر, تو شاید یہ تمہارے لیے کوئی اچھا رویہ رکھیں, حالانکہ ان کے دلوں میں یہ ہے. اور تم اپنے بیوی بچوں کی خاطر یہ کر رہے ہو, حالانکہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, تم صرف رشتے داریاں نبھانا چاہتے ہو, رشتے اپنے خون کے رشتوں کو بچانا چاہتے ہو, ان کی خاطر تم یہ گناہ سر پہ لے رہے ہو, حالانکہ یہ رشتے اور یہ اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن. اس بات کو ہم ہر ایک گناہ کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں, جو جو گناہ بھی ہم اولاد یا رشتے داریوں کے پیچھے کرتے ہیں, کیا کہیں رشتے دار ہیں, کیا کہیں پھر رشتے ٹوٹ جائیں گے, کیا کریں رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی, وہ تمام گناہوں کو سوچیں اور پھر یہ سوچیں, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے تو صاف یہ فرما دیا ان میں سے تو کوئی نظر بھی نہیں آنا, فائدہ دینا تو دور کی بات, وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے قیامت کے دن کہ کہاں ہیں, آپ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ, والی بات آپ یاد کریں گے, اس دن تو انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے کنبے قبیلے سے, اپنے بچوں سے, جس کی خاطر بھی انسان کر رہا ہے, اپنے رشتے ہیں سب سے زیادہ تو ان کی خاطر انسان کرتا ہے نا, یا تو دوستیوں کی خاطر قربانیاں دی جاتی, دین کو ذبح کیا جاتا ہے, یا ان رشتوں کی خاطر کیا جاتا ہے. کیا کریں رشتے داری ہے, کیا کریں شوہر کا حکم ہے, بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس میں, اب شوہر کو پسند ہے کہ میں آئی بروز بناؤں, کیا کروں بتائیں, بھی شوہر کا درجہ زیادہ ہے یا اللہ کا حکم زیادہ ہے, پہلے تو آپ یہ لوگ یہ فیصلہ کر لیا کریں پھر سوال پوچھا کریں, خود ہی اپنے آپ سے کہیں نہیں نہیں تو پھر اللہ کا حکم ہی ہے نا کہ شوہر کی مانی جائے, بھائی تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا آپ نے, اللہ تعالیٰ کا حکم اس کا مطلب پہلے ہوا نا, تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ یہ چیز نہیں کرنی, تو اب یہ جب حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حدیث میں ہے, لیکن پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا یہ بات کہ جو چیز حدیث میں بھی ہو تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو, جس سے روکے اس سے رک جا, تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا, پھر اللہ کا حق زیادہ ہے یا اس شوہر کا حق زیادہ ہے, جس نے تو تین بول دیے تو وہ ویسے ہی باہر کھڑا کر دیتا, دنیا میں ہی اس کے ساتھ رشتہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اس کا حق اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حق سے بھی اوپر ہو گیا, اس نے آپ کو پیدا کیا, ہاں شوہر نے پیدا کیا تھا, اس نے آپ کو پالا پوسا تھا, اس نے آپ کی پرورش کی تھی, اس نے آپ کو کھلایا پلایا تھا, اس نے آپ کو زندگی دی ہے, پھر ایسے سوالات کرنا اس قدر نہ سمجھی کے, کہ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر حق کس کا ہے, بڑھ کے سب سے بڑھ کے کس کا ہے, ماں باپ سے بھی زیادہ کس کا ہے, اور رسول کی بات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں, وہ تو حدیث ہے نا. اسی طرح اور بھی جو بھی چاہے اولاد کا ہو, اولاد بھی بہت پیاری ہوتی ہے, اس کو نہ کیسے کریں, ان کے اترے ہوئے چہرے ہم سے دیکھے نہیں جاتے, وہ اداس ہو جاتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آئے اللہ ان کی خوشی نہ کریں, ان کا دل چاہ رہا ہے نا, دل ٹوٹ جائے گا, کیا کوئی آج یہ کہنے کی جرات رکھتا ہے کہ اولاد کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے اللہ نہ ناراض ہو, یہ بھی کوئی جرات رکھتا ہے, ماں کا دل تو پہلے ہی اتنا نازک ہوتا ہے کہ اولاد کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو ماں کا دل تو ویسے بالکل موم ہو جاتا ہے, نہیں بچے کو نہیں روتا دیکھ سکتے, اس کی خواہش ہے نا کیا کریں, یہاں پہ دیکھیں خواہش نہیں پوری کرنے لگے تھے, صرف یہ تھا کہ میرے بیوی بچے سیف ہو جائیں, تو اللہ کی طرف سے کتنی ڈانٹ ہے, ان بیوی بچوں کے پیچھے کر رہے ہو تم نے یہ غداری کی ان کے پیچھے کہ ان کی حفاظت ہو جائے, یہ تو تمہیں کچھ نہیں کام آئیں گے, وہ تو بہت بڑی بات تھی نا, ان کی سیفٹی چاہتے تھے, ہم تو آج ان کی ایک خواہش پہ مر مٹتے ہیں کہ خواہش نہ پوری ہو میرے بچے کی, یہ کیسے ہو سکتا, اس کے لیے اب جو بھی مجھے حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے پرواہ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھ لیں پھر آپ کہ قیامت کے دن وہ تو نظر بھی نہیں آنے کے کہاں گئے, جن کے پیچھے اللہ کو ناراض کر دیا وہ اس دن بچائیں گے کیا, کیا یہ اولاد کھڑی ہوگی, کیا یہ رشتے دار کھڑے ہوں گے کہ نہیں اللہ یہ گناہ تو ہمارے اوپر دے دے کیونکہ اس نے ہماری خاطر کیا تھا, یہ تو دنیا میں ہی ناراض ہو جاتے ہیں, دنیا میں ہی منہ پھیر لیتے ہیں, یقین کریں چاہے اولاد ہے چاہے رشتے دار ہیں, اور واقعی جس نے، حدیث میں ہے نا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم تو لاکھ جتن کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے تو ہم مر مٹتے ہیں، اپنی جانیں گلا دیتے ہیں، پھر بھی ایک دن ان سے کچھ بات سن ہی لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہائے ہائے میں نے تو اتنا کیا اور یہ بدلہ ملا اس کا، یہ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوا. کیا ایسا ہوتا نہیں دنیا میں؟ وہ ایسا تھپڑ مارتے ہیں کہ انسان پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. دنیا میں وہ ایسا دکھا دیتے ہیں نا اپنا رویہ، اگر سمجھ آ جاتی انسان کو، لیکن پھر بھی نہیں اس کو ریئلائز ہوتا کہ یہ ان کی خاطر میں اللہ کو ناراض کرتا رہا. اور آج دیکھو اللہ نے ان کو میرے سے کیسے پھیر دیا. وہی اولاد ہے کہ ان کو بہت بہت عرصہ ہوتا ہو جاتا ہے ماں باپ کی شکل دیکھے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ان کو ایک فون کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ماں باپ بڑھاپے کے اندر محتاجی کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اللہ دکھاتا ہے، اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، آخرت میں جا کے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، یہیں پہ ہو جاتا ہے. یہی رشتے دار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، ایک دن چھوٹی سی بات پہ ہی منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کتنا منائیں گے ان کو آپ، آپ غلامی بھی کر لیں گے نا ان کی، اور پھر بھی ایک دن وہ کسی نہ کسی بات پہ موڈ آف کیے بیٹھے ہوں گے. کیا کریں گے پھر آپ، اس ایک اللہ کو راضی کر لیں یا پھر ان کو کر لیں؟ ہماری اپنی چوائس ہے. اور ان کو راضی کر کے کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں یہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے؟ پھر بھی ان کے منہ ہی بنے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. ہاں اللہ کو راضی کر لو گے نا، تو اللہ تو وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، اللہ تو وہ ہے کہ آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اگر وہ آپ کا ولی ہے. اللہ تو وہ ہے کہ حشر میں بھی کھڑے ہوں گے جہاں پہ نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ تو اس کے ساتھ ہے اس دن بھی. اللہ تو وہ ہے کہ جنت تک پہنچا کے پھر وہ رکے گا، اور یہ لوگ یہ تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور بہت ہی حد کسی نے ساتھ دے دیا تو کیا قبر میں ڈال کے آ جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو اکیلے اکیلے ہی ہو نا، کس کو پکارو گے؟ کیا ہم رشتہ داریوں کی خاطر اور اولادوں کی خاطر قربانی اتنی بڑی دے سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم میں گلا لیں، اپنے آپ کو جلوا لیں، اپنی قبروں میں آگ پیدا کر لیں، لیکن ان کو نہ ناراض ہونے دیں. کیا یہ کر سکتے ہیں ہم؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ناراض ہو تو وہ یہ ان کے منہ نہ لٹکے؟ ایک کو ہی راضی کرنا پڑے گا نا. اگر تو یہ رول بنا لیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اب اولاد خوش ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اولاد کا بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو اللہ کی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اولاد نہ خوش ہوتی ہے یا رشتہ دار نہ خوش ہوتے ہیں تو ہوتے پڑے رہے، میرا اللہ تو میرے سے راضی رہے. کچھ نہ کچھ زندگی کے اصول تو بنانے پڑیں گے نا، بے ڈھبی زندگی تو نہ گزارے جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ، کوئی رول ہی نہیں ہے زندگی کا، کوئی اصول نہیں ہے. جو جدھر کو چلانا چاہتا ہے ہانک لیتا ہے ہمیں. جس نے اپنا ڈنڈا چلا دیا یا خوش آمد کر لی یا چار تعریفیں کر لیں یا کسی نے چار آنسو بہا دیے، ہم اس طرف کو چل پڑے. کیوں؟ کبھی کسی سے ڈر کے، کبھی کسی کے اوپر رحم کھا کے، کبھی کسی کی محبت میں، ہم تو ہر جگہ ہی پھسلے چلے جاتے ہیں. کوئی تو رول ہو، کوئی تو اصول ہو زندگی کا، کہ بس ایک یہ اصول بنا دیا، اس اصول سے کوئی ٹکرائے تو ٹکراتا رہے، یہ اصول نہیں ٹوٹے گا. تو کوئی اصول تو بنائیے، یا ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ تو یہ تو تمہیں کام نہیں آنے والے قیامت کے دن، یہ تو تمہاری کھڑے ہو کے وکالتیں نہیں کریں گے، یہ تو اپنے تمہیں بچانے کے لیے خود جہنم میں نہیں پڑ جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون ہے جو کسی کو بچانے کے لیے خود اپنے اوپر مصیبت لے لے؟ کوئی نہیں ہے. نفسا نفسی تو یہیں پڑ گئی بھی ہے، وہاں کی کیا سوچتے ہیں آپ؟ پھر بھی کچھ لوگ اتنے نادان ہیں کہ کیے چلے جاتے ہیں کہ نہیں بس کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل بینکم، وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. اور اس کا دوسرا مطلب ہے فصل کا مطلب ہوتا ہے نا علیحدگی کرنا، وہ جدائی کر دے گا تمہارے درمیان. آج تم ان کے ساتھ مل مل کے رہنا چاہتے ہو نا کہ ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رہے ہیں, اگر یہ پھر موڈ ان کا خراب ہو گیا تو دیکھیں نا پھر کٹ جائیں گے یہ رشتے, دوریاں ہو جائیں گی, جدائیاں ہو جائیں گی. تو اگر اللہ کی نافرمانی کر کے چلے تو یہ تو ناکام آئیں گے, اور ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے نا, ان سے تو جدائیاں ہو جائیں گی, اللہ جدائی کر دے گا. کیونکہ اس دن مجرم اور مومن ساتھ نہیں رہ سکتے, ممتاز الیوم ایہا المجرمون ہو جائے گا, مجرم تو الگ ہوں گے.
واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تمہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے.
کسی کو کتنے بھی بہانے بنا کے بتا دو, ایکسکیوزز دے دو, جی کیا کریں مجبوری فلاں, اللہ کو تو پتا ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے.
قد کانت لکم اس وقت, تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ کس میں, تمہارے لیے اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہے, تمہارے لیے اگر کوئی اگزامپل ہے تو اچھی اگزامپل, حسنا اچھی اگزامپل کس میں ہے, فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم علیہ السلام میں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ. ان کے ساتھ کون تھے؟
لوط علیہ السلام تھے, ان کی بیوی سارا تھی. ان کے اندر ہے تمہارے لیے اگزامپل. کیا اگزامپل ہے ان کی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان, ان کی قوم اور ان کے لوگ, یہ سب انہوں نے قربان کر دیے, پیچھے چھوڑ دیے اپنا وطن, اپنا سب پیچھے چھوڑ دیا صرف اللہ کی محبت میں. اللہ کے پیچھے ہی چھوڑا تھا نا یہ سب کچھ, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام سے, رہتے ہی رہے تھے نا وہ جوان ہونے تک اسی علاقے میں, کیا پرابلم تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابراہیم یہ چھوڑ دیتے, یہ پیغام چھوڑ دیتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. کیوں ان کو نکالا انہوں نے؟ کیوں ابراہیم وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے؟ صرف اس اللہ کے ایک نام کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیا. حالانکہ آج جو ہے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا بہت آج بھی مشکل ہے, لیکن یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو اس زمانے میں مشکل تھا. کیونکہ اس زمانے میں لوگ صرف اپنے ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے جو ان کو سیفٹی ہوتی تھی یا جو ان کو سپورٹ ہوتی تھی وہ صرف اس کی وجہ سے ہوتی تھی, اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی پولیس کا سسٹم نہیں تھا, کوئی عدالتیں نہیں تھیں, کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں ملکوں کی جیسے کہ ہوتی ہیں, نہ کوئی ایسے سپورٹ سٹرکچرز تھے. لوگوں کے خاندان اور ان کے قبیلے ہی ہوتے تھے جو ان کی بیکنگ کرتے تھے, باقی کوئی لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اب دیکھ لیں حضرت حاطب جو ہیں, اگر وہ نیشنل نہیں ہیں وہاں کے مکہ کے, یعنی وہاں پہ کہیں اور سے آ کے امیگرینٹ ہو گئے نا, وہاں پہ کہیں اور سے آ کے رہے ہیں, تو ان کی کوئی ویلیو نہیں, ان کے بچوں کی کوئی سیفٹی نہیں ہے وہاں پہ. ایسا نہیں کہ کوئی قانون ہے جس کی وجہ سے سب ان کو سیفٹی مل رہی ہو, نہیں, ٹرائب کے جو جن کے ٹرائبس تھے وہاں پہ, جو وہاں کے نیشنل تھے, ان کو سیفٹی ہوتی تھی, ان کا قبیلہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا. اب دیکھیں آپ یہ پوری قوم کو چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے, اپنے سب چھوڑ کے چل پڑے, کہاں جانا ہے یہ کوئی نہیں پتا, سامان کیا ہے کچھ نہیں پتا, جاب کہاں ہے کچھ نہیں پتا, بزنس ہے کوئی نہیں, کوئی جمع پونجی ہے, کوئی بہت پیسہ ہے جو لے کے کہیں اور انویسٹ کر دیں گے لے جا کے, کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ, اور کوئی پتا نہیں ہے کدھر جانا, بس اللہ رہنمائی کرے گا. تو ان کی مثال دیکھو, ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل ہار کے بیٹھ جاتے ہو, وہ دیکھو ابراہیم کے, ان کی مثال میں تمہیں کیا ملتا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ ہی چھوڑ دیا. اتنا سخت مرحلہ ہے نا. اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, کیا کہا؟ اب یہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایک پوائنٹ جب آ گیا ان کا کہ وہ وہاں سے نکلیں اپنے علاقے سے, سبحان اللہ, تو علل اعلان کہتے ہیں, کیونکہ جو ایمان ہوتا ہے نا, ایمان وہ پھر بلند و بانگ بولتا ہے, وہ چھپتا نہیں ہے, پھر وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انا برا منکم, بے شک ہم بری ذمہ ہیں تم سے, ہمارا آپ تم سے کوئی تعلق نہیں, ہماری برات ہے اس سے جو تم یہ شرک کرتے ہو. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, یعنی ہمارا تمہارا راستہ الگ ہے, تمہارا یہ راستہ ہے ہمارا الگ راستہ ہے, تم سے بھی ہم بری ذمہ ہوتے ہیں, لا تعلق ہوتے ہیں, یعنی اعلان لا تعلق ہی کر دی نا, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے چھوڑ دیا نا سب کچھ. صرف یہی نہیں کہ گھر بار اور علاقہ اور قوم کو چھوڑا, بلکہ ان کو ایک بات صاف طور پہ بھی بتا دی کہ جب تم اللہ کے نہیں بنے تو ہم بھی تمہارے نہیں. سمجھ آئے؟ ڈرے نہیں, جھجکے نہیں, دبے نہیں, علل اعلان اظہار بیزاری کیا. کفرنا بکم, کفر کیا ہم نے ساتھ تمہارے, وبدا بیننا, اور ظاہر ہوگی ہمارے درمیان, و بینکم العداوات والبغضاء ابدا, ہماری اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اب ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا. یعنی اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اللہ نے دیکھیں ایمان والے کو کتنی جرت دی ہوتی ہے کہ جب تم حق پہ نہیں ہو تو پھر اب ہمارا تمہارا تعلق ختم. اگر اپنے رشتے دار تھے نا وہ, ان کے اپنی قوم تھی نا, لیکن اگر رشتے دار بھی حق سے دشمنی کرنے لگے تو عام لوگ تو کیا کہتے ہیں, کیا کریں بس رشتے داری بھی تو نہیں نا چھوڑنی ہوتی, کیا کریں. اب جب یہ کوئی انسان کہتا ہے نا تو یہ جواب وہ کسی اور کو نہیں دے رہا ہوتا, رب کو دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ٹھیک ہے تو نے پیدا کیا, تو نے مجھے کھلایا پلایا سارا کچھ ہے, لیکن اب میں تیری خاطر تو نہیں نا رشتے داری توڑ سکتی, یہ کہہ رہے ہوتے. اب یہ سوچیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے تو کیا اپنے رشتے دار کو یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کیا نا آسان ہے. اور وہ بھی ابدن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا قطع تعلق. ایسے نہیں تھا کہ جا رہے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہائے اب تو الوداع ہو رہے ہیں, آپ تو پتہ نہیں کیا, اور یہ دیکھو یہ دین کی وجہ سے سارا ہوا, اور کیا ہمارے اندر یہ دین آ گیا کہ اس کی وجہ سے ہماری جدائیاں ہی ہونے لگی ہیں اور بڑا دکھ ہو رہا ہے ہمیں, اور ہمیں تو اللہ کی مانتے بھی ہیں نا, تو تب بھی ہم بڑے دل میں دل کٹ کٹ جاتا ہے, بس کیا کریں کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ویسے دل چاہ نہیں رہا ہوتا. اور ان کی جرات دیکھیں, نہیں ختم, اب ہمارا تمہارے ساتھ ختم معاملہ, تم نے اللہ کو نہیں مانا, ہم بھی تمہارے نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کیسا بلند ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا, یا قوم کو بھی اچھی طرح بتا دیا کہ حق کا راستہ کیا ہے اور حق پہ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. اب ہم سے امید نہ رکھنا کوئی بھی, اس لیے کہ جب انسان لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں نہ ہوتا, یا انسان خود فرم نہیں نہ ہوتا, تو پھر دوسرے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر تو لچک آ ہی جائے گی, تو چار دن کا اس کو دین کا بخار ہوا ہے, اتر جائے گا ابھی, کوئی نہیں یہ بس باتیں ہی ہیں اس کی, اس کو چار دن دو دیکھنا بالکل سیٹ ہو جائے گی. تو وہ جب انسان خود فرم نہ ہو تو پھر لوگ اس طرح کی امیدیں باندھ لیتے ہیں, لیکن جب انسان خود فورسفل ہوتا ہے اور سناتا ہے اور بتاتا ہے تو پھر دوسرا خود ہی کمپرومائز کر لیتا ہے. اور جتنا حق پہ چلنے والا کمپرومائز کرتا ہے دوسرا اتنا ہی پھر دباؤ ڈالتا ہے کہ اس نے تو جھک ہی جانا ہے, کیا یہ کرے گی. اس لیے اپنے اندر انسان جب حق پہ ہوتا ہے نا تو اپنے اندر کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہ رکھے. جب ایک دفعہ پتا چل گیا کہ یہ حق بات یہی ہے تو اب لچک نہ دکھائیں کہ ہاں میں دیکھوں گی, ہاں سوچوں گی, نہیں, یہ حق ہے اور حق ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. جب آپ فرم ہوں گے پھر حق کو چھڑوانے کے لیے آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکے گا, لیکن آپ خود ہی کمزور ہیں, آپ خود ہی جھکتے پڑے جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور کبھی اس چیز پہ کمپرومائز, یہ مجبوری, وہ ایسی ویسی, تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد. پھر تو جو آئے گا وہ کسی نہ کسی کا واسطہ دے کے آپ سے کچھ بھی کراتا رہے گا. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے, بالکل کلیئر انہوں نے بتا دیا اپنی قوم کو, اور یہ ان کی بات اسوہ ہے, سٹریٹ فارورڈ تھے, چھپتے نہیں رہے. نہیں میں تو اصل میں کچھ اور کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں, لیکن اصل میں کچھ اور, میں آ جاؤں گا کبھی کبھی ملنے آتا رہوں گا. نہیں, کلیئر بات, دیکھو قوم میری تمہارے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے, کب تک؟
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ.
یہاں سے پتا چلا نا اب یہ بات ہے کہ یہ اس پہ آ جاؤ گے تو کوئی دشمنی نہیں, محبت ہے, رشتے داری ہے, لیکن اس پہ نہیں آتے تو ختم ہے, بغض ہے اور عداوت ہے. یہ ہے ایمانی جرت جو آج ختم ہو گئی ہے بالکل.
یہ ہے تمہارے, تم ایمان لاتے ہو اللہ پر
تو 100 دفعہ ہر رشتے داری نبھانے کو تیار ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی رشتے داری نہیں. سبحان اللہ.
اس سے پتا چلتا یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ذاتی ان سے کوئی عداوت نہیں تھی, صرف کس لیے چھوڑ رہے ہیں, کس لیے دشمنی کا کہہ رہے ہیں, کس لیے کہہ رہے ہیں میں بیزار ہوں تم سے, کس لیے کہہ رہے ہیں مطلب یہ ساری باتیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے نا, تو تم اللہ کو نہیں مانتے تو میرے ساتھ بھی پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت, یہ ہوتی ہے اس چیز کا جو ہم منہ سے بولتے ہیں نا کہ اللہ سے زیادہ کسی سے بھی نہیں محبت ہے, سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے, سب سے زیادہ اللہ کو ہم سمجھتے ہیں اوپر اور اس کو سب سے زیادہ پہلے ترجیح دیتے ہیں. یہ باتیں پریکٹیکلی دیکھنی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ, ورنہ یہ صرف باتیں ہی ہیں. اگر جگہ جگہ پہ ٹوٹ جانا ہے, جگہ جگہ پہ گر جانا ہے اور کہتے ہیں منہ سے یہ رہنا ہاں ہماری محبت تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی ہے, اگر یہ کہتے رہے منہ سے لیکن حال کچھ اور ہے عملی زندگی میں, تو کیسے اللہ سے محبت سب سے زیادہ. ان کو تو دیکھیں ویسے تمہارے سے کچھ نہیں, تم لے آتے ہو ایمان اللہ پہ, اکیلے اللہ پر, صرف اس پر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, تو ذاتی ہمارا کوئی بیر نہیں آپس میں. یہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی, یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور ایسے ہوتا ہے پھر انسان کا ایمان مکمل, سوائے الا قول ابراہیم علی ابی, سوائے ایک بات ایسی ہے, اس کو پیچھے سے اب جوڑیں, یہ جو بات آئی نا پہلے شروع میں آیت کے کہ ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے اور ان کے ساتھی, اور لیکن سوائے ایک بات میں ابراہیم اسوہ حسنہ نہیں ہے, الا قول ابراہیم, سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے. اور وہ کیا بات ہے کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے. اس میں دیکھیں کتنی فورسفلی, یعنی تاکید کتنی ہے, لَ بھی ہے اور نون مشدد بھی, میں ضرور ابا جانا آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. حالانکہ باپ کون ہے, وہ ہے یہ باپ جو کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے اور اس آگ کو جلانے کے لیے خود لکڑیاں لالا کے ڈال رہا تھا, وہ باپ ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے ایسے کیا, یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ لا کے لکڑیاں ڈال رہا ہے مجھے اپنی اولاد کو جلانے کے لیے, اس کے بعد تو کبھی اس باپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آج کے زمانے کو کوئی بچے ہوتے تو وہ تو اس کے بعد مڑ کے بھی نہ دیکھتے, لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے. دیکھیں شخصیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا بہت, نوح علیہ السلام کی بھی ایسی بات آتی ہے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ہی نرم دل تھے. آپ صحابہ میں بھی دیکھ لیں, حضرت عمر وہ سخت تھے لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیں کیسے نرم تھے دل. سب کے مرتبے ہیں, مرتبوں میں نہیں ایسے ہم کہہ سکتے کہ کسی پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بھائی نیچا ہو گیا یا کچھ ہو گیا, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ طبیعتوں کا فرق موجود ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بہت ہی نرم ہوتے ہیں, دوسروں کی پریشانی دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں, دوسروں کی تکلیف کو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ سبحان اللہ, باپ کا اتنا ایسا عمل دیکھ کے کہ کوئی جو کوئی ماں باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کوئی کام کریں گے, اولاد سے اتنی دشمنی رکھیں گے, پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا استغفار کرتا ہوں گا. وہ کہہ رہا ہے چلا جا یہاں سے ابراہیم, نکل جا یہاں سے, باپ نے خود نکالا تھا,
جب اب جلے نہیں تو اب چلے ہی جا, اب ان کو مار تو سکتے نہیں تو اب نکال ہی دیا. اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ فرمایا کہ وہ ان کی رقیق القلبی کی وجہ سے تھا, لیکن اس بات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. تم نے ایسے نہیں کرنا کہ اگر کافر باپ ہو کسی کا تو وہ اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے ایسا کر دے کہ اس کے لیے استغفار ہی کرتا رہے. نہیں, اس بات میں نہیں نمونہ. لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے کے لیے استغفار جو کی تھی وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کی تھی. کیونکہ ہم سورہ توبہ آیت 114 میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اسے وعدہ کر لیا تھا, لیکن جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے. تو لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ان کے اپنے باپ سے کہنا ہے ان کا کہ میں آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا, اس چیز کے اوپر کہ وہ اللہ کا دشمن تھا پھر کیوں آپ نے اس کے لیے استغفار کرنے کا وہ کیا, صرف اس میں تم نے ان کو فالو نہیں کرنا, باقی ان کی ساری زندگی فالو کرنے کے قابل. وما املک لک من اللہ من شیء, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ میں استغفار تو کروں گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں مالک نہیں ہوں اللہ کے آگے کسی بھی چیز کا. یعنی کہ میں کوئی اللہ کا نبی ہوں تو میں کسی کو بھی بخشوا سکتا ہوں, کسی کی بھی سفارش کرا سکتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو تو پار لگوا ہی سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں, کیونکہ فیوریٹزم تو ہوتا ہے نا, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو انسان آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کرتا ہے کام, تو پھر تو وہاں پہ میں کچھ کہہ کے الوا کے کر ہی دوں گا. جیسے کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ میرا بیڑا پار کروا دے گا وہاں پہ, وہ تو خود اتنا پہنچا ہوا ہے, وہ تو مجھے بس وہاں پہ اس نے اللہ سے کہنا ہے, سفارش کرنی, اللہ نے اس کی بات کو کیسے ٹالنا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں کسی چیز میں بھی مالک نہیں ہوں, کسی چیز میں بھی, من شئین, کسی چیز کا بھی مالک نہیں. یعنی پھر اللہ ہی چاہے تو معاف کرے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ, اپنی پھپھی صفیہ سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, اپنے لیے خود تیاری کرو. اے میری پھپھی صفیہ, میں اللہ کے سامنے آپ کو نہیں بچا سکتا. یعنی تمام پیغمبروں نے صاف طور پہ بتا دیا یہ بات, اور خاص طور پہ رشتہ داروں کو کیوں بتائی, کیونکہ رشتہ دار توقع بھی کرتے ہیں نا کہ ہمارا رشتہ دار تو اتنا بڑا بھی نیک ہے تو یہ تو ضروری ہمیں بچا لے گا. کوئی لوگ آج بھی کہتے ہیں میرا شوہر بڑا نیک ہے تو پتہ نہیں اس کے کندھوں پہ سوار ہو کہ میں پل سے رات پار کر لوں گی. کوئی سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے نیک ہیں وہ تو ہمیں وہاں پہ بچا ہی لیں گے. اللہ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں تو اور کون اتنا بڑا ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں وہاں پہ کھڑا ہو کے کسی کو بچانے کے لیے اپیل شروع کر دے. اپنا اپنا عمل خود کرو, اپنی تیاری خود کرو, کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا وہاں پہ. تو فرمایا میں نہیں مالک اس چیز کسی چیز کا بھی اللہ کے سامنے, میرا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے آگے, اللہ ہی چاہے گا تو کچھ ہو سکتا ہے. جیسے جس کو کہتے ہیں نا آئی ہیو نو سے, میری وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے, کچھ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی میرا وہ وہاں پہ زور چلتا ہے. ربنا علیک توکلنا, یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا یہاں پہ بتائی گئی کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی تھی, جو کہ یعنی یہ دعا اس لیے یہاں پہ بتا دی گئی تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم نے بھی اس طرح سے ہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ربنا علیک توکلنا, اللہ تجھ پہ ہم نے بھروسہ کیا, ہمارا توکل تجھ پہ. آپ دیکھیں نا چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کیا چیز چاہیے ہوگی جس وقت کے نہ فیملی ہے ساتھ, نہ پیسہ ہے ساتھ, نہ کوئی اور کچھ سپورٹ ہے ساتھ, تو اب کس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ فوراً سوال آتا ہے نا, کس کے اوپر توکل ہے, کس کا بھروسہ ہے؟ گھر تو چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی بھروسہ تو ہونا چاہیے. اللہ تجھ پہ بھروسہ ہے, ہم نے تجھ پہ توکل کیا. وہ الیک ربنا, اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا, وہ سارے رشتے ناطے پیچھے چھوڑ دیے اور رجوع تیری طرف, رخ تیری طرف کر لیا, پلٹے تیری طرف. جب ایسی سچویشن ہو جائے گا, کوئی بھی یعنی ایسا ساتھ نہیں ہے, انسان کہتا نا کس کی طرف جائیں, کوئی بھی نہیں, اللہ تو تیری طرف ہم رخ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ لوٹنا بھی تو تیری طرف ہی ہے, آخر کار تو تیری طرف ہی جانا ہے سب نے, چاہے یا نہ چاہے انسان, واپسی تو وہی ہے نا. اگر یہ یقین نہیں آتا نا کہ ہم روز لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف, اگر یہ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ شیشہ دیکھا کریں, شیشہ آپ کو بتا دے گا کہ لوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے, کیونکہ لوٹنے کی جو نشانیاں ہیں نا وہ چہرے پر آنے لگی ہیں, اور چہرہ بتا رہا ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں, سفر شروع ہو چکا ہے, آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں. جب یاد نہیں آتا نا واپسی تو یہ شیشہ دیکھ کے یاد کر لیا کریں, پہلے کیسی سکن ہوتی تھی, پہلے کیسے چہرے ہوتے تھے, کیا فریشنس تھی, کیا تھی, اب کیسا ہو رہا, بالوں کو دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں, پہلے کیا تھے اور اب کیا, پھر بھی نہیں لوٹنا یاد آتا کیا؟ ہم آئینہ دیکھ کے بہت کچھ اور سوچتے ہیں مگر یہ نہیں کبھی سوچتے کہ سفر شروع ہو چکا ہے لوٹنے کی طرف, اور میں سٹیپس لیتی جا رہی ہوں, یہ سٹیپس ہیں جو میرا چہرہ بتا رہا ہے کہ روانگی شروع ہو چکی, واپسی کا سفر جاری ہے. تو یعنی اللہ تعالی لوٹنا تو تیری طرف ہی ہے نا, ابھی کیا پتا چلا اس سے کہ جب رشتے دار تھے تب بھی اللہ ہی ہے جس کی طرف لوٹنا ہے, جب کوئی بھی نہیں ہے اللہ تب بھی تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اب یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ناتے قوم علاقہ گھر بار سب پیچھے رہ گیا, اور اے اللہ تیری خاطر اپنے خونی رشتوں کو بھی چھوڑ دیا, کتنی محبت ہوگی ان کو خونی رشتوں سے جو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا, ہوگی نا. جیسے آپ کو کہا کہ آج کے وقت میں تو رشتے ناتے ان کی وہ ویلیو نہیں رہی, یعنی اولاد کے ساتھ اولاد بھی ماں باپ کو اس طرح سے نہیں پوچھتی اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود, لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس حد تک پہنچنے کے باوجود کہ باپ نے ایسی حرکت کی ہے پھر بھی اس کے لیے استغفار کی بات کریں, تو کین یو امیجن کہ کتنا کلوز رشتہ ہوگا اور کتنا لونگ رشتہ ہوگا ان کا باپ سے, ان کو کتنی ہمدردی اور محبت ہوگی باپ سے نا. جب جا رہے ہیں اللہ چھوڑ دیا سب کچھ, اللہ کا نام نہیں چھوڑا انہوں نے, وہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے رہنے دو نہیں لیتا اب میں یہ اللہ کا نام, اب میری توبہ, میں باز آیا, رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ نام نہیں جائے گا مجھ سے. یہ ہے ابراہیم کی کہانی, سب چیز چلی جائے, سب بھی چھوڑنا پڑ جائے, سب کچھ ہی تو چھوڑ دیا تھا نا, کوئی ابراہیم علیہ السلام کا بینک اکاؤنٹ تو تھا نہیں دوسری جگہ کے وہاں جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں گے, کوئی کریڈٹ کارڈ تو ان کے پاس تھا نہیں کہ کہیں اور یوز کر لیں گے, نہ ہی ان کے پاس کوئی خزانے تھے کہ جو انہوں نے پیک کیا اور پھر چل پڑے اونٹوں پہ لاد لاد کے لے گئے. انہوں نے پہلے پڑھا تھا بنو نذیر لے کے گئے تھے نا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں ہم نے کوئی پڑھا کہ گھر کے سامان اور چیزیں اپنی قیمتی رکھی انہوں نے اور چل پڑے کہ ضرورت پڑے گی نا کہیں. ربنا علیک توکلنا, بس تجھ پہ بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہیں. کیا ابراہیم تھے, سبحان اللہ. پھر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, اب دیکھیں دعائیں کیسی ہو رہی ہیں, نکل رہے ہیں گھر سے اور دعائیں کیا ہیں, یہ نہیں ہے کہ اللہ سارا کچھ تو ہم نے کر دیا اب تو اب کیا مانگنے کی بات رہ گئی, رب اللہ تو خود ہی دینا چاہیے, نہیں اللہ بخش دے ہمیں, یہ نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہم نے کیا غلط کیا, کوئی غلط کیا تھا کچھ انہوں نے, وہ گناہ کر دیے تھے کیا, اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں آپ کس بات کی معافی, نہیں واغفر لنا. اور ہم تھوڑا کچھ پڑھ لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اللہ اکبر ہم بھی کیسے نادان لوگ ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا, ہم کس چیز کی معافی مانگے, بخشش مانگنے کا کیا سوال ہے. تو وہ مانگے نا جنہوں نے کچھ کرتے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں, کیا غلط کیا ہم نے. یہ اتنی نیکی کر کے بھی گھر بار چھوڑ کے بھی قربانیاں دے کے بھی معافیاں مانگ رہے, یہ نہیں بات سمجھ آتی. اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں, دن بھر میں کیا بول رہے ہیں یہ تک یاد نہیں ہے, کیا نیتیں کیا ارادے, پھر بھی توبہ استغفار کرنے کا سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا کس بات پہ توبہ کریں, وہ گناہ یاد ہی نہیں آتا. کیا ہی کیا ہے ہم نے کہ جو ہم توبہ اتنی کریں. اور دوسرے یہ والی دعا جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے نا آج کے وقت میں, اگر آپ پچھلی والی کو نہیں بھی تو یہ والی ضرور دعا کریں, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, یہ ضرور کریں. کیوں کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ آج کے دور کے لیے, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا کافروں کے لیے. کیسے فتنہ بنتے ہم کافروں کے لیے؟ یعنی کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ نہ دے دینا کہ وہ ہمیں ٹارچر کریں, وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں, ایسے ہمارے پر غالب آ جائیں, ایسا غلبہ نہ اللہ دے دینا کہ اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچے ہوتے, اگر اسلام سچا ہوتا تو ان کی مدد نہ آ جاتی, اللہ ان کی مدد نہ کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مارو ہی اور ان کو صحیح کرو اور ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم و ستم کرو. تو اللہ ان کافروں کو ہم پہ ظلم کرنے کی اجازت نہ دینا, ہمیں اس کے لیے ذریعہ نہ بنا دینا کہ ان کی آزمائش ہمارے ذریعے ہو جائے. اللہ ان کو بھی تو آزما رہا ہے نا کہ ان میں کتنی حد تک خباثت بھری ہوئی ہے, کتنا ظلم کر سکتے ہو میرے بندوں کے اوپر, اللہ ان کو بھی آزما رہا ہے نا, کر کے دیکھو کتنا کر سکتے. جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر امیہ کر رہا تھا ظلم, تو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی بھی تھی امیہ کو نا, تو تب کر رہا تھا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش بنے ہوئے تھے نا اس کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں چڑھے ہوئے اور وہ جیسے مرضی کر رہا. اللہ ہمیں ایسے نہ بنا دینا کہ ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں. یا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے پر کھلی چھوٹ ان کو مل جائے اور یہ ہمیں دبائیں اور خوب ظلم کریں اور نیزوں کے اوپر بچوں کو چڑھا دیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کریں اور گھروں کو تباہ کر دیں اور ریفیوجیز بنا دیں, دنیا کے اندر بے یاروں مددگار پھر رہے ہوں اور کوئی ملک لینے والا نہ ہو. اللہ ایسا نہ کر دینا, اللہ ایسی کھلی چھوٹ نہ دے دینا ان کو. یہ نوجوان بیٹے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہو اور ماؤں کی چیخو پکار ہے اور گودے ویران کی جا رہی ہوں اور چھوٹے ہی چھوٹے بچے ہیں, یتیم خانے ان سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سر کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے کہ یہ ہنسیں اور کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے, ان کا تو کوئی خدا نہیں, اگر یہ سچا دین ہوتا تو ان کا یہ حال ہوتا. آج کوئی مسلمان بھی اٹھ کے کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ اسلام اگر, یعنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ مسلمان بھی اٹھ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام اتنا ہی سچا ہوتا تو یہ دنیا میں مسلمانوں کو یہ حشر کیوں ہو رہا ہے, یہ بتائیں آپ. کیونکہ ہم فتنہ بن گئے ان لوگوں کے لیے, اللہ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہمارے اوپر. اللہ ایسا نہ کر. تو یہ اس لحاظ سے بہت ضروری دعا ہے آج کے وقت میں. دوسرا اس کا معنی, دوسرا معنی بھی بہت زبردست ہے اسی دعا کا, ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. امام رازی نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے بتایا, وہ کیا کہ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے, یعنی اللہ ہم ایسے اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، اپنے کردار، اپنے برتاؤ، اپنے معاملات میں اس قدر گر نہ جائیں کہ کافر ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ہوتا اسلام، اور ہماری حالت کی وجہ سے، ہمارے زوال کی وجہ سے، جو ہماری بےمانیاں اور چور بازاریاں اور جھوٹ اور ہماری جو زندگیاں ہیں، جو کس قدر دوغلی زندگیاں ہیں، منافقوں والی زندگیاں، ان کو دیکھ کے یہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائے کہ ان کو دیکھ کے کافر کہیں نہیں بھائی ایسے دین کو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں، ہم اچھے ہیں اپنے ہی دین میں، ہم نے کیا یہ اپنا کے کرنا، یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ مسلمانوں کا جو کردار اور اخلاق ہے، یہ بھائی آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، سو ریلیونٹ ان دس ٹائم آف فتن، کہ اس طرح سے بھی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا، اور اس طرح بھی کہ آج واقعی ہم اتنے گر گئے ہیں نا کہ کافر بھی ہنستے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس حق دین ہے، یہ دیکھو ان کے حال دیکھو ذرا، آج ہمیں یعنی اپنی صفائیوں میں اتنی باتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں نہیں جی ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہماری بیچارگیاں دیکھیں، نہیں نہیں جی ہمارا اسلام تو ایسے نہیں کہتا، تو وہ کہتے ہیں آپ کا اسلام نہیں کہتا، خود تو دیکھو آپ کیسے ہو، یہ دیکھو اگزامپل، فلانی دیکھو اگزامپل، روز کی خبروں میں دیکھ لو اگزامپل، آپ تو ایسے درندے ہو، آپ تو ایسے دہشت گرد ہو، آپ تو اس طرح سے کرتے ہو۔ وہ تو چھوڑیں جو آپ بڑے اسکیل پہ تو چھوڑیں، آپ ایک دکان کھول کے بیٹھ گئے وہاں پہ بےمانیاں، آپ کسی کے ہمسائے ہو وہاں پہ اس کو تنگ کر رہے ہو، آپ کسی جگہ پہ بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے فراڈ نکل رہے ہیں، وہاں پہ کرپشن کی کہانیاں نکل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں آپ کا دین ہی بڑا سچا ہے، بڑا کامل دین کے آپ حامل ہیں، آپ لوگ تو اپنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہو، انہوں نے کوئی قرآن کھول کے تھوڑی دیکھنا ہے، انہوں نے کوئی صحابہ کی زندگیاں تھوڑی پڑھنی ہے، ہم نے خود نہیں پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھنی، انہوں نے کوئی سیرت دیکھ کے نہیں پڑھنی، انہوں نے ہمیں پڑھنا ہے، ہماری زندگیوں کو پڑھتے ہیں وہ، اور ایوری ڈے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو مایوسی ہی ہوتی ہے، اور وہ اور اس دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے ہم اسی میں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، آپ کے ملک میں جہاں پہ بہت مائنورٹی ہے کرسچنز کی یا ہندوؤں کی، کتنے کا کرسچن آپ کے اخلاق کردار دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہوں یا ہندو مسلمان ہو رہے ہیں کہ واہ بھائی ہم اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں ہر طرف اسلام ہے، ہم کیوں نہ اس دین کے اندر انٹر ہو جائیں، یہ کیسے زبردست لوگ ہیں، کوئی ایک مثال بھی ہے؟ ہم تو ان سے بھی دس ہاتھ آگے جا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دیکھ کے ہنستے ہی ہیں، ہمارے حالات دیکھ کے ہنسیں گے نہیں تو اور کیا ہے، ہم نے اپنے مذاق خود بنا لیے، کوئی ہمارے کردار کر کوئی مسلمان ہوا بھی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کردار اخلاق دیکھ کے نہیں ہوتا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر میجورٹی 90% سے اباب آبادی مسلمانوں کی ہو اور دوسرے کو کبھی متاثر ہی نہ کرے، اور وہ جیسے رہ رہے ہیں وہ صدیوں سے ویسے ہی رہ رہے ہیں، وہ ان کو تو کوئی نظر نہ آئے کوئی چیز بھی ڈفرینٹ، کہ یہ ہم سے کیسے ڈفرینٹ ہیں، یہ ہم سے کیسے بہتر ہیں، اگر بہتر ہوں نظر آئے کچھ تو پھر وہ ہوں نا مسلمان، ان کو تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ تو ہماری جو زوال ہے نا ہمارا، یہ ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، ہماری بدامالیاں، ہماری جو بالکل اسلام سے ہٹ کے ایک اور ہی نئی زندگی جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اللہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے، اللہ ہمارے کردار ایسے نہ ہو جائے، ہمارے اخلاق ایسے نہ ہو جائے، ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائے کہ وہ اوروں کے لیے امتحان بن جائے، ہم جو دین کو پھیلانے والے تھے وہ تو ہم بھگانے والے بن گئے، ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں روڈنس ہے، سختی ہے، وہ کرسچن ہے وہ اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں اپنی نرمی سے، اپنی خدا ترسی سے، اپنے رحم سے، ہم تو اپنے رشتے داروں پہ بھی رحم نہیں کرنا جانتے، نفرتیں کینے بغض بھرے پڑے ہیں، نفسا نفسی سیلفشنس انتہا کو ہے، تو وہ آئیں گے ہمارے دین میں؟ یہ ہم کیسی اگزامپلز ہیں اس دین اسلام کے لیے، اسی وجہ سے جو اسلام پھیلا تھا वो पहले दौरों में फैल गया, अब तो नहीं कोई देख के ये कह रहा कि वाह इस्लामी मुमालिक, वाह मुसलमान, कोई पसंद करे कि शुक्र है कोई मुसलमान मेरा हमसाया बन गया, कोई आदमी शुक्र अदा करे कि हाय शुक्र है मेरा मुलाजिम मुसलमान है, मुझे तो किसी चीज का अब डर ही नहीं। लोग ढूंढें कि कोई मुसलमान मिल जाए जिसको हम अपने हाँ जॉब दें, क्योंकि मुसलमान से ज्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं है। कहां गए वो दौर, आज मुझसे और आपसे कोई हजरत उमर की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की और अबू उबैदा बिन जर्राह की कहानियां नहीं सुनेगा, हम उनको सीरत की क्लासों में पकड़ के नहीं लेकर आएंगे, मेरी और आपकी जिंदगियां कहानियां। आज कोई हमारे मुल्कों में कोई गैर मुस्लिम कोई गोरा आके रहना शुरू कर दे उसके घर के पास तो वो इतना खुश होंगे, उनको पता है, वो कहते हैं ये ऑनेस्ट लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करेंगे। और हमें अपनों का खुद पता है, हम अपनों से खुद डरते हैं, वो आ गए तो फिर कुछ कभी जमीन हथिया लेंगे, कभी अपनी बाड़ एक दीवार 1 इंच आगे लगा देंगे, कहेंगे ये मेरा इलाका, कहीं फ्रॉड करेंगे ऐसा कि भाई ऐसा हाथ दिखाएंगे कि आपकी सारी जमा पूंजी आपके हाथ से चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसा धोखा देंगे, कहीं करप्शन की लंबी लंबी फहरिस्तें हैं जो खत्म ही नहीं होती, जितना कोई बड़ा अमीर ज्यादा उतनी बड़ा चोर ज्यादा, उतनी चोरियों की दास्तानें ज्यादा। क्या हो गए हम, पूरी दुनिया में हमें लोग देखते हैं, हमारी खबरों में हमारी खबरें पूरी दुनिया में छपती हैं, ये है मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लदीना कफरू। क्या बताएं फिर कि इस दुआ की आज से ज्यादा कभी जरूरत थी जितनी आज हमें है। वग़फिर लना रब्बना, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे रब हमें माफ कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है।